بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقه قرآن وسنة روشنی میں درس جاری ہے. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے درس میں ایک سوال پوچھا تھا، بلکہ ایک مسئلہ تھا کہ شرط البراءتی من کل عیب. بعض دکانوں پہ ایک ٹائٹل لکھا ہوتا ہے، ہم ہر نقص سے بری ہیں، ہم ہر نقص سے بری ہیں، یعنی خرید ہوئی چیز کے ہر نقص سے بری ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یحدث احیانا، بعض اوقات ہوتا ہے، فی بعض الاسواق، بازاروں میں، وبخاصة سوق الحراج، آپشن مارکیٹ میں، على السلع ان يشترط البائع للمشتري انه بريء من كل عيب، کہ بیچنے والا خریدنے والے پر یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ ہر عیب سے بری ہے. من كل عيب قد يظهر في السلعة بعد البيع، بیچنے والا یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ بکی ہوئی چیز کے متعلق یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ اس چیز کے ہر عیب سے بری ہے جو اس چیز میں موجود ہے بیچنے کے بعد. وَذَلِكَ، وہ اس لیے، لِيَتَجَنَّبَ مُطَالَبَتِهِ فِي مَا بَعْدَ، تاکہ خریدنے والا خریدنے کے بعد واپس نہ جا کے اپنے اس عیب کا مطالبہ نہ کرے. فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، کیا یہ شرط صحیح ہے؟ وَيَبْرَأُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور بیچنے والا وہ بری ہو جاتا ہے ہر عیب سے. يَظْهُرُ السِّلْعَةُ فِي مَا بَعْدَ، وہ عیب جو بکی ہوئی چیز میں ظاہر ہوتا ہے بعد میں، یعنی خریدنے کے بعد. او یکون الشرط باطلا، یا یہ شرط باطل ہو جاتی ہے. ویحق للمشتری رد السلع، اور خریدنے والے کے لیے، اور خریدنے والے کا حق ہے کہ وہ خرید ہوئی چیز واپس کر دے. او اخذ الارش مقابل العلم، یا وہ بعض پیسے لے لے اس عیب کے مقابلے میں جو اس چیز میں موجود تھا. معاملہ یہ ہے، میں سوال دوبارہ سے کرتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے، یہ موبائل ہے، میں یہ بیچ رہا ہوں، میں اس موبائل کے اندر جو بھی نقص ہے میں اس سے بری ہوں. اس موبائل کی قیمت ہے 300 ریال. خریدنے والا اس موبائل کو خرید لیتا ہے، جب وہ اسے یوز کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی رنگ ٹون جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بیل بجتی ہے لیکن سائلنٹ پہ ہوتا ہے، بالکل آواز ہی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی عیب ہے. اب بیچنے والے نے اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ میں ہر عیب سے بری ہوں، اور خریدنے والے نے خرید لیا. اب وہ موبائل ہی کیا جس کی بیل نہ ہو، تو اس کے تو یوز لیس ہے نا بیچارے کے لیے، اس نے خرید لیا. اس صورت میں اس خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ یہ جو شرط رکھی گئی براءت کی، یہ شرط درست ہے غلط ہے؟ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیا کرنا چاہیے. رحمک اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا يخلو الامر من احدى حالتين، یہ سچویشن جو ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یعنی اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت، الاول، اذا كان المشتري يعلم العيب، اگر خریدنے والا، مشتری یعنی خریدنے والا، اگر خریدنے والا عیب کو جانتا ہو. موبائل خریدا، اسے پتا کہ یہ اس کی جو رنگ ٹیون وہ ٹھیک نہیں ہے، بیل نہیں بجے گی اس کی. اس صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ذالک، وہ اس طریقے سے، بین یخبرہ البائع بالعیب، کہ بیچنے والے نے اسے خبر دے دی خریدنے والے کو کہ اس کے اندر یہ نقص موجود ہے، اس کی جو رنگ ہے وہ بجتی نہیں ہے، مثال کے طور پہ. او یکون العیب ظاہرا، یہ راہ المشتری، یا عیب ایسا ہو جو بالکل ظاہر ہو جسے خریدنے والا دیکھ رہا ہو، اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر یہ بٹن جو دبتے نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے جو بالکل آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. مثل، اب شیخ صاحب اس کی مثال در موبائل کو آپ بھول جائیں، اب دوسری مثال شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، موبائل میری طرف سے تھی. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. مثل ان یقول البائع، اس کی مثال یہ کہ بیچنے والا یوں کہے، السیارہ، گاڑی جو ہے، ینقص زیتها، کہ گاڑی کا تیل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب خرابی کہاں پہ ہے؟ انجن میں خرابی ہے. واشترط البراءة من هذا العيب، اور بیچنے والے نے شرط لگائی میں اس عیب سے بری ہوں، اس گاڑی کا انجن خراب ہے، اس کا تیل بار بار کم ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس عیب سے بری ہوں. فإنه، شسر فرماتے ہیں، اس صورت میں فإنه يبرأ ولا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب، ان صورتوں میں، اس صورت میں جو بیچنے والا ہے وہ بری ہو جاتا ہے اس عیب سے. اب خریدنے کے بعد خریدنے والے کا کوئی حق نہیں کہ وہ خریدی ہوئی چیز واپس کر دے. واضح بات ہے؟ واضح ہے. اچھا، دوسری صورت دیکھیں، ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. شسر فرماتے ہیں ثانیاً، دوسری صورت، ان يعلم المشتري اذا لم يعلم المشتري بالعيب، پہلی صورت خریدنے والا جانتا تھا کہ عیب کیا ہے، دوسری صورت اس کے ضد ہے، برعکس ہے، کہ خریدنے والا جانتا نہیں کہ اس چیز میں کیا عیب ہے. ٹھیک. واشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة، بیچنے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ اس چیز جو وہ بیچ رہے اس چیز میں، اس چیز کی ہر عیب اور نقص سے وہ بری ہے، کوئی بھی اس کے اندر جو بھی آپ کو نظر آئے میں اس سے بری ہوں، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں. بین یقول، بیچنے والے جو کہے، انا بری من کل عیب تجدہ فی السلعہ، میں ہر عیب سے بری ہوں جو آپ اس بکی چیز میں آپ پائیں گے. او یقول له، یا وہ اسے یوں کہے، ابیعک ہذہ السیارہ علی انہا قومۃ حدید، میں تمہیں یہ گاڑی تو بیچ رہا ہوں لیکن اسے لوہے کا ٹکڑا سمجھنا، یا لوہے کا ڈھیر، کوما ڈھیر کو بولتے ہیں، اس چیز کے ڈھیر کو کوما بولتے ہیں، یہ لوہے کا ڈھیر سمجھ کے میں بیچ رہا ہوں. او یا یوں کہے، او ابیعک ہذہ البیت علی انہ قومۃ تراب، میں تمہیں یہ گھر جو ہے یہ بیچوں اسے تم مٹی کا ڈھیر سمجھنا، یعنی یوز لیس ہے، گاڑی یوز لیس ہے، گھر بھی یوز لیس ہے. یا او یا یعنی سارے مثالیں ہیں، او ابیعک ہذہ السیارہ علی انہا مکسرۃ محطمہ، یہ میں تمہیں یہ گاڑی بیچ رہا ہوں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. ونحو ذلک من عبارات، یا ایسی اور عبارات، باتیں وہ جملے، التي يعلم مخالفته للواقع، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقع کے مخالف ہے. لیکن مراد البائع، لیکن بیچنے والے کی مراد یہ ہوتی ہے ایسے جملوں میں، ان يقبل المشتري السلعه بما فيها من العيوب، کہ خریدنے والا وہ اس چیز کو خرید، جو وہ خریدنا چاہتا ہے اس کے اندر جو بھی عیب ہے اس عیب کے ساتھ یا ان عیوب کے ساتھ. بات واضح ہے؟ یہ دوبارہ کہوں، واضح ہے؟ اچھا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو دایاں ہاتھ کھڑا کر کے آپ دوبارہ روک سکتے ہیں تاکہ میں دوبارہ بتا دوں. ٹھیک ہے. صورت حال یہ ہے، یہ دوسری صورت جو ہے، کہ خریدنے والوں کو پتہ نہیں کہ جو چیز وہ خریدے اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں ہے، بیچنے والے کو پتہ ہے. اچھا، بیچنے والا جو ہے مجھے کہہ رہا، آگے صورت دوسری، بیچنے والا یوں کہتا ہے کہ میں تمہیں جو چیز بیچ رہا ہوں میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں، تم اسے یوز لیس سمجھنا، اگر گاڑی ہے تو لوہا سمجھنا، اگر گھر ہے تو مٹی سمجھنا. شیخ صاحب نے ایک بھی ہمیں بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں ایسی باتیں وہ کر رہا ہے بیچنے والا جس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کے مخالف ہے. مجھے بتائیں، کوئی شخص مٹی خریدتا ہے یا لوہا خریدتا ہے، وہ باتیں ایسی کر رہے تاکہ وہ بیچ دے اپنی چیز کو، اور خریدنے والا پھنس جاتا ہے. ظاہر جس نے گھر خریدا مٹی تو نہیں خریدے گا، اسے گھر ہی خریدنا ہے نا، وہ بیچنے والا مٹی کی لفظ اس لیے استعمال کر رہے تاکہ وہ کل مجھے، میرا مطالبہ نہ کرے مجھ سے کہ بھائی تم نے تو مجھے یہ گھر، یہ نقص ہے وہ نقص ہے. تو
الفاظوں میں بڑا مسئلہ ہے یہ جو بیچنے والا کہہ رہا ہے. دیکھیں شیخ صاحب آگے کیا فرمائے, فرماتے ہیں
والحکم فی هذه الحالہ, اس صورت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے, اذا كان يعلم بالعیب عند البيع,
بیچنے والا اگر بیچتے وقت وہ عیب جان چکا کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے, فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ, تو پھر وہ اس عیب سے بری نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دوسری صورت کی پہلی صورت یہ ہے, خریدنے والے کو پتہ نہیں ہے, وہ صورت معروف ہے, لیکن بیچنے والا جو اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, جب اسے عیب نشاندہی نہیں کی, اس نے یہ کہا کہ یہ چیز جو ہے گاڑی جو ہے یہ تم لوہے کا ڈھیر سمجھ لو بس, جس نے خریدا اسے گاڑی سمجھ کے خریدنا ہے, اسے لوہا خریدنا ہوتا ہے لوہا جا کے خریدتا نا, یعنی وہ یہ سمجھ رہے اس کے اندر کوئی چیز ابھی باقی ہے قابل استعمال ہے, لیکن جو بیچنے والا ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یوں کہہ رہا ہے. اگر اسے پتہ اس کے اندر کیا کیا نقص اور عیب ہے تو اسے بتانا چاہیے کیا کیا نقص اور عیب ہے. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ, بیچنے والا بری نہیں ہو سکتا ہے اس عیب سے جو اس گاڑی کے اندر ہے اس چیز کے اندر ہو, لِأَنَّهُ کیونکہ لِأَنَّهُ غش وتدلیس, کیونکہ یہ چیٹنگ وہ دھوکہ ہے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جس نے چیٹنگ کی ہے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسے امام مسلم نے حدیث نمبر 101 اور 102 میں روایت فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے. وبناء على ذلك, اور اسی کی بنیاد پر, فاذا وجد المشتري بها عيبا, اگر خریدنے والے نے اس چیز کے اندر کوئی عیب دیکھا, فانه يثبت له الخيار, تو اس کے لیے اختیار ثابت ہو جاتا ہے, بیچنے خریدنے والے کے لیے اختیار ثابت ہو جاتا ہے, فی امساک السلعہ, کہ وہ اس چیز کو لے لے جو اس نے خریدی عیب کے ساتھ, او ردها بهذا العيب, یا اسے واپس کر دے اس عیب کے ساتھ جو اس نے پایا ہے. یعنی قانون کس کا ساتھ دے گا؟ خریدنے والے کا ساتھ, شرعن بھی اور قانون بھی. دوسری صورت, وان كان لا يعلم, اگر بیچنے والا کو خود پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا نقص ہے, میں نے ابھی گاڑی خریدی ہے, جنید بھائی آئے ہو گئے, یار گاڑی اچھی میں خریدنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا سوچا اندر کیا عیب ہے, مجھے پتہ کہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے, میں یہ کہہ دیتا ہوں یار اسے لوہا سمجھ کے خریدیں تو خرید لوں, مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا عیب ہے. جنید بھائی کہتے ہیں نہیں مجھے چاہیے, مجھے منظور جو عیب اس کے اندر ہے. ٹھیک, اس صورت میں دیکھیں ذرا, وَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ, اگر بیچنے والے کو علم نہ ہو کہ اس چیز کے اندر جو وہ بیچ رہا ہے کیا کیا نقص ہے, تو علماء کے اختلاف ہے اس معاملے میں, اختلاف کی چیز میں جائز ہے یا ناجائز ہے, یا عیب کا ذمہ لے گا یا نہ لے گا, بری ہے یا بری نہیں ہے. فقال بعضهم, بعض نے یہ فرمایا لا يبرأ, وہ بری نہیں ہوگا, کون؟ بیچنے والا. کیوں؟ لأن البيع بهذا الشرط فيه جهالة وغرر, کیونکہ اس شرط کے ساتھ یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے, جو بیع ہوا ہے, اس کے اندر جہالت اور غرر موجود ہے. وربما يفضي الى المنازع, دوسرے نمبر پہ کہ منازعات کی وجہ بھی بن سکتا ہے, جھگڑے کی وجہ بھی بن سکتا ہے بعد میں. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے منع فرمایا. اور غرر کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیر معلوم چیز کو, مجہول چیز کو جو غیر معلوم ہو. اور خرید و فروخت کی شرطوں میں سے کیا شرط ہے؟ چھٹی شرط کون سی ہے؟ کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے صفات معلوم ہو کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں. وقال آخرون, دوسرا قول یہ ہے, اور دوسرے نے دوسرے علماء کا یہ قول یوں کہا, یبرأ من العیب لأن الحق للمشتری, کہ وہ عیب سے بری, یعنی بیچنے والا عیب سے بری ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حق تو خریدنے والے کا ہے, وقد رضي باسقاط حقه, اور وہ اپنے حق کو ساقط کرنے پر راضی ہو گیا. جنید بھائی نے کہا مجھے چاہیے, اس کا رائٹ ہے کہ نہیں, حق ہے کہ نہیں, اب وہ دیکھ رہا ہے گاڑی کی صورت کیا ہے, نقص میں بھی نہیں جانتا اس کے اندر کیا ہے, وہ بھی نہیں جانتا اس کے اندر کیا ہے, لیکن وہ پھر بھی خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرا قول یہ علماء کا کہ خریدنے والے کا ایک حق ہوتا ہے کہ میں پوری باریک بھی نہیں دیکھ لوں, اگر کوئی نقص ہے تو میں نہیں خریدوں گا, یا اگر نقص تھوڑا ہے تو میں خرید لیتا, میں خود ٹھیک کر لوں گا, یہ اس کا رائٹ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا جو سلام اللہ, دوسرا جو قول ہے علماء کا کہ جو بیچنے والا ہے اس کا
وہ بری ہو جاتا ہے اس نقص سے جو اس چیز کے اندر ہے, کیونکہ خریدنے والا جو وہ خود اس پہ راضی ہو گیا اور اپنا حق ثابت کر دیا اس نے. والمؤمنون علی شروطہم, اور مومن جو ہے اپنی شرطوں پر قائم ہے. دونوں میں سے کون سا قول راجح ہے؟ دو قول ہیں. اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ, ذرا بات سمجھنے کی ہے, کیونکہ اس میں اکثر سوال آتے ہیں, کافی ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں. مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں شریعت کے. ایک ایسا مسئلہ جس میں نص موجود ہو, واضح نص ہو, اس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں ہے. دوسرے مسائل اجتہادی مسائل ہوتے ہیں, واضح نص اس مسئلے میں موجود نہیں ہے, لیکن نصوص کے مجموعے کے اندر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے تاکہ نصوص کی مخالفت نہ ہو جس بنیاد پر یہ مسئلہ قائم ہے. یعنی دو نصوص موجود ہیں لیکن واضح طور پر اس مسئلے کے لیے خاص نص یا دلیل نہیں ہے, اس لیے علماء کا اختلاف ہوتا ہے. پہلی صورت میں تو اختلاف نہیں ہے, پکی بات ہو گئی ہے, لیکن دوسری صورت میں اختلاف اس لیے ہے کہ اس میں واضح نص نہیں ہے. ایک نے کہا کہ بیچنے والے بری نے, دوسرے نے کہا بری ہو جاتا ہے, اس کے پاس اپنی دلیل, اس کے پاس اپنی دلیل ہے. یہاں پر طالب علم کیا کرے؟ طالب علم جو ہے, اگر آپ ایک کے قول کو لیتے ہیں تو آپ اس بنیاد پر لیں جو قول زیادہ احوق ہو, جس میں زیادہ احتیاط ہو. ٹھیک, اب اس میں احتیاط کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے, اور یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے, یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس معاملے میں جو ایسی صورتیں ہوتی ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پہلا قول ہے اسی میں احتیاط ہے, کہ ایسا معاملہ کریں خرید و فروخت کا معاملہ جس میں کوئی جہالت ہو اس طریقے سے, یا کوئی خدشہ ہو, تو اس میں کوئی پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جلدی کیا ہے گاڑی خریدنے میں؟ کیوں جلدی ہے, کیا جلدی ہے؟ دیکھیں ذرا گاڑی کو, دیکھ لیں, مکینک کے پاس لے لیں, جو بھی عیب ہے وہ باہر کر دیں, نمایاں کر دیں, پھر مجھے بتائیں اس کے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. بیچنے والوں کو پتہ چل جائے, خریدنے والوں کو پتہ چل جائے. اب اس کی مرضی ہے کہ اس نے اس قیمت کی خریدنی ہے کہ نہیں, کل کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے, کوئی جہالت بھی ختم ہو چکی ہے کہ نہیں, اور شرطیں پوری ہو گئی کہ نہیں, تو باتیں ختم. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب جنید بھائی نے گاڑی خرید لی ہے, اب کیا حل ہے؟ تو پھر دوسرا قول ٹھیک ہے, کسی معاملے میں پڑھنے سے پہلے احتیاط ایک اس میں پڑے گئے. اگر کسی, یہ اجتہادی مسائل کی بات کر رہا ہوں, جس میں نفس ہو تو بات ہی ختم ہے, تو کرنا نہیں ہے. اجتہادی مسائل میں آپ اگر کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں جس میں احتیاط بہتر تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا اس میں احتیاط کیا ہے, لیکن آپ سے ہو گیا, تو ایسی صورت میں تو پھر دوسرا قول جو ہے وہ ٹھیک ہے, اور اس میں حق ساقط ہو جاتا ہے خریدنے والے کا. اب جھگڑا تو وہ کر نہیں رہا, مسئلہ تب ہوتا اگر جھگڑا ہوتا نا, جو جہالت اس میں دوسرے قول کے مطابق اس نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال ایسا ہے کہ میرے ایک شیخ ہیں, دوست ہیں, اس نے کہا کہ میں گھر بیچنا چاہتا تھا, اپنا بلڈنگ تھی بیچنا چاہتا تھا, تو میں نے جو قیمت بتائی خریدنے والے کے گمان میں رہا تھا کہ اتنی کم قیمت ہوگی, میرے نزدیک قیمت اچھی تھی, اب اس کے نزدیک قیمت زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو جب وہ آئے میرے پاس, میں اسے لے گیا, میں نے کہا دیکھیں اس کے اندر یہ پائپ لائن خراب ہے, اس کے اندر یہ خراب ہے, اس کے اندر وہاں پہ دراڑ ہے. اس نے کہا دیکھو بات سنو, وقت ضائع نہ کرو, مجھے نہ بتاؤ کیا ہے, میں راضی ہوں. اس نے کہا دیکھو یہ آپ کا حق ہے, جو نقص ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سنیں, آپ کی مرضی, پھر لے نہ لے, نہیں میرے اوپر فرض ہے میں آپ کو بتاؤں. پھر آگے تھوڑا سا گئے, اس نے کہا بھائی آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں, جب میں راضی ہوں, پیسے بھی میں یہ میرے ہاتھ میں پیسے لے لیں, باقی اگر یہ کل گر جاتے تو میں پھر بھی راضی ہوں. ابھی بھی بتائیں اس صورت میں یہ خرید ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے میرے, اس میں کیا حرج ہے؟ اب اگر خدا نہ خاصا کوئی نقص اور اس میں ظاہر ہو جاتا ہے, ابھی وہ بتا رہا تو اس نے پہلے روک دیا ہے, اب خریدنے والے کا حق ہے کہ وہ آ کے مطالبہ کرے؟ نہیں, وہ کر سکتا ہے, اخلاقاً کر سکتا ہے, شرعاً کر سکتا ہے, قانون کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. اس لیے اس صورت حال ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں شروع میں بہتر ہے کہ آپ جب بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو شرطوں کے مطابق کریں. اگر آپ سے ہو جاتا ہے تو پھر ایسے جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایسی بات درست ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں شرح. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں البیع المنہی عنہ, وہ بیع خرید و فروخت جس سے منع کیا گیا یہ کس نے منع کیا؟
قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو شریعت میں حرام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لقد اباح الشارع التعامل بالبيع والشراء،
شریعت میں جائز قرار دے دیا خرید و فروخت کے معاملے کو.
الا انه الا یکی بشک قد نہا عن انواع من البيع،
بعض چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا کہ یہ خرید و فروخت جو معاملہ ہے یہ نہ کریں.
کیوں؟ لما يترتب عليه من مفاسد والاضرار، کیونکہ ایسے معاملوں میں جسے منع کیا شریعت نے وہ مفسدے اور نقصان سے باہر نہیں ہے، اس کے اندر مفسدے اور نقصان کہیں نہ کہیں پہ ضرور ہے.
فمنها ما یلی، ان میں سے بعض یہ ہیں. اولا نمبر ایک، بیع الرجل علی بیع اخیه، ایک شخص کا دوسرے شخص پر بیچنا، یا ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر بیچنا.
مراد بھی اس سے مراد یہ ہے ان یتباع شخصان، کے دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ طے کریں.
نعمت اللہ بھائی اور عمران بھائی
موبائل کو، نعمت اللہ بھائی اپنا موبائل بیچنا چاہتے ہیں، عمران بھائی خریدنا چاہتے ہیں.
انہوں نے کہا یہ موبائل 300 ریال کا، عمران بھائی نے کہا ٹھیک ہے.
فیاتی شخص آخر، پھر تیسرا شخص آ جاتا ہے، زاہد بھائی آ جاتے ہیں بیچ میں.
فیرت علی المشتری، وہ خریدنے والے کو یہ آفر دیتے ہیں،
خریدنے والے کون ہیں؟
عمران بھائی.
سلعہ مثل السلعہ التي اشتراها بثمن اقل،
وہی موبائل وہی چیز جو عمران بھائی نے نعمت اللہ بھائی سے خریدی ہے لیکن کم ریٹ میں، کم پرائس میں. 300 بتایا تھا، وہ کہتے ہیں اس سے کیوں لیتے، مجھ سے 250 میں لے لیں. وہی چیز ہے، وہی ماڈل ہے، وہی چیز، سب کچھ ہوئی ہے.
او سلعہ اجود منها بالسعر نفسه،
یا اس سے اچھا موبائل، اچھی چیز اسی ریٹ میں. 300 میں اگر آپ کو وہ 2010 ماڈل دیتے ہیں، آپ کو 2011 ماڈل دیتا ہوں مثال کے طور پہ.
کیوں؟ لیکن یفسخ البیع السابق ویشتری منه،
تاکہ وہ پہلی جو خرید فروخت ہے اسے ختم کر دے اور ان کے ساتھ ایک نیا کانٹریکٹ جاری کر، مذہب کے ساتھ، یعنی مثال کے لیے تاکہ آسان ہو جائے. ظاہر بھی برا نہیں ہے اتنی کہ وہ ایسا کام کرے، میں جانتا ہوں. لیکن یفسخ البیع السابق ویشتری منه، اور اس سے خرید لے.
بات سمجھ آئے؟
بیع علی بیع اخیه،
ایک شخص کو دوسرے شخص پر بیچنا، صورت واضح ہو گئی ہے.
اچھا
مثال دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ولذلك امثله، ان کی مثال ہے. مثال الاول، پہلے مثال، ان يشتري محمد بن عبد الله خروفا، محمد نے عبد الله بھائی سے ایک دنبا خریدا. خروف کسے کہتے ہیں؟
دنبے کو خریدا.
دنبا خریدا کتنے کا؟ ب500 ریال، 500 ریال کا. فیاتی سعید، سعید صاحب آتے ہیں، فیقول لمحمد، وہ محمد سے کہتے ہیں عندي مثله ب400 ریال، میرے ساتھ یہی دنبا ہے، یہی وزن ہے، یہی شکل و صورت ہے، لیکن 400 ریال کی، 400 ریال کا ہے. اور ان دی اقرب منه ب500 ریال، یہ اس سے بڑا ہے سائز اور وزن میں، اس سے اچھے، لیکن وہ 500 ریال میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں. یہ مثال. دوسری مثال میں بیان کر چکا ہوں موبائل کی.
حکم اس معاملے کا حکم کیا ہے؟
شیخ صاحب فرماتے بیع الرجل علی بیع اخیه محرم، یہ صورت جو ہے خرید و فروخت یہ حرام ہے. اور جب میں حرام کہوں تو اصل کی مخالفت کر رہا ہوں. اصل کیا ہے؟ خرید و فروخت حلال ہے، ہر خرید و فروخت حلال ہے، یاد رکھیں. اب جو کہے گا حرام ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، یا قاعدے سمجھ لیں، جو بھی کہے گا یہ صورت جائز نہیں ہے، اب جائز نہیں کے ساتھ اس نے دلیل پیش کرنی ہے، یہ قاعدہ ہے. جیسا فرماتے ہیں محرم لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرام ہے یہ صورت خرید و فروخت کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبيع بعضكم على بيع اخيه، لا يبيع بعضكم على بيع اخيه، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی خرید پر نہ خریدے یا نہ بیچے. یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی. پہلے صورت معروف سمجھ آ گئی ہے. دوسری خرید و فروخت جسے منع کیا گیا, یعنی شراء الرجل على شراء اخیه, شراء الرجل على شراء اخیه, ایک شخص کا دوسرے شخص پر خریدنا, یہ بیچنا تھا اب یہ خریدنا ہے, یعنی پہلی صورت کا الٹ اپوزٹ. اس کی حقیقت, حقیقت ہو شخص فرماتے ہیں, ان یشتری رجل سلعہ, کہ ایک شخص کوئی چیز خریدے, فیاتی رجل اخر للبائع فیقول له اشتریها منك بسعر اعلی, پھر دوسرا شخص آتا ہے, تیسرا شخص آتا ہے, کس کے پاس جاتا ہے؟ بیچنے والے کے پاس, نہیں بیچنے والے کے پاس, اور وہ کہتا ہے میں تم سے یہ چیز جو تم نے بیچی ہے اس سے زیادہ ریٹ میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. ولذلك مثل, اس کی مثالیں ہیں, پہلی مثال یشتری محمد, ان یشتری محمد بن عبد اللہ, کہ محمد بھائی جو ہے وہ عبداللہ بھائی سے کتاب ہے بسبعین ریال, ایک کتاب خریدے 70 ریال کی, فیأتی صالح, پھر صالح صاحب آتے ہیں لعبداللہ, عبداللہ کے پاس, عبداللہ کون ہے؟ بیچنے والا, فیقول, اسے کہتا ہے انا اشتری منک بمئت ریال, میں تم سے یہ کتاب 100 ریال کے خریدنا چاہتا ہوں. دوسری مثال کون بیان کرے گا؟ شیخ صاحب آتے ہیں دوسری مثال تم لوگ بیان کرو, میں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, بتا سکتے ہیں مثال آپ؟ کوئی مثال اپنی طرف سے؟
سوال
سے پہلے مثال,
میں بعد میں سکوں, اگر کسی نے پیغام میں تک کا کسی کو دیا ہے, میں پتا ہوں تو چل رہا ہے وہ ان کا سلسلہ, اس ٹائم پہ کیا میں نکاح کا پیغام دے سکوں؟ وہ بھی حرام,
نکاح کا پیغام جس کی منگنی ہو چکی ہے اس کی منگنی کے بعد آپ نکاح پہ کا پیغام نہیں بھیج سکتے, خدمت الخدمت اخی بھی منع ہے, دوسری حدیث ہے, بات سمجھائے گی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی خطبے پہ منگنی پہ منگنی نہ کرے. جی اب اس کی مثال دینا آپ مجھے, ویسے آپس کی بات ہے, خرید و فروخت میں یہ نکاح کہاں سے آ گیا؟ آپ نے شادی کرنی ہے کیا دوسری؟
نہیں
اچھا الحمدللہ, کوئی مثال دے دے. اچھا کتاب کی مثال ہے, اس میں صورتحال یہ ہے, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ عبد الباسط بھائی ہیں اور ناصر بھائی, چلے ایک ساتھ ہیں, عبد الباسط بھائی نے گاڑی خریدنی ہے, اسے گاڑی دے, گھڑی خریدنی ہے ناصر بھائی سے, گھڑی کی قیمت ہے, اس کو بالکل آف کر دیں, گھڑی کی قیمت ہے 100 ریال, ٹھیک, بیچنے والا کون ہے؟ ناصر بھائی, یہی گھڑی پسند ہے, اچھا عمران کو پسند ہے, ٹھیک, اچھا عمران صاحب کہتے ہیں یار یہ گھڑی مجھے پسند ہے, ناصر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں عبد الباسط کو تم نے 100 کا ہے تو میں 150 دینا چاہتا ہوں, گھڑی میں خریدنا چاہتا ہوں. یہ صورتحال کیا ہے کہ الشراء على شراء شخص آخر, بلاز بھی خرید چکے تھے, معاملہ طے ہو چکا تھا, ابھی ہینڈ اوور نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, جب دوسرے شخص تیسرے کو پتہ چلا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ جو شخص خرید رہا ہے وہ اس چیز سے محروم ہو جائے, اس لیے اس نے زیادہ پیسے بتا کر بیچنے والے کو زیادہ لالچ دے کے اسے وہ چیز لے لی ہے. صورت حال ہو گئی واضح؟ آپ کو مثال دے سکتا ہے, اور ایک اور مثال دے دیں مجھے, آپ بتا سکتے ہیں اور مثال؟
سر سمجھیں کہ مثال
جی
ان کو مجیب بھائی کہیں گے کوئی چیز خریدی ہم سے کچھ موبائل,
ٹھیک,
اب میں آ رہا ہوں ان کے پیچھے, میں جنید بھائی کے پیر
پڑھوں, بیچنے والا کون ہے؟ ان سب دیکھیں, بیچنے والے, ٹھیک ہے,
میں جنید بھائی کے پاس آتا ہوں, انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کیا ہمارے پاس, میں کہتا ہوں جنید بھائی آپ اس شرط کو طے ہو چکی ہے, اگر آپ نے ہینڈ اوور نہیں کیا میں آپ کو 500 ریال دیتا ہوں.
قیمت کتنی ہے اس کی اثر؟
300.
اچھا ٹھیک,
میں 500,
بڑے سخی آپ, 200 زیادہ دے رہے, ایک سبز کافی تھا
سر, یہ کیا ہے,
ٹھیک,
پریکٹیکلی تو نہیں ہے,
ٹھیک,
اصل میں 500 روپئے آپ کو کرتا ہوں,
ٹھیک, یہ صورت ہے, ٹھیک, سمجھ آ گئی؟ شیخ صاحب فرمائے حکم کیا ہے اس معاملے میں؟ شیخ صاحب فرمائے شراء الرجل علی شراء اخی حرام, یہ بھی حرام ہے, جب حرام کہا تو دلیل ہونی چاہیے, دلیل دیکھیں, لحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه مسلم عقبة بن عمرو رضي الله عنه بيان فرماته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماته قال المؤمن أخو المؤمن مؤمن مؤمن کا بھائی ہے کیا بھائی ایسا کام کر سکتے ہیں پہلی بات یہ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں ایمان سے بات کا آغاز کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ایمان کو نہ بھولنا سب سے پہلے ایمان ہی بنیاد ہوتی ہے ہر چیز کی المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه تو مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بکی ہوئی چیز پر یا خریدی ہوئی چیز پر خرید لے يبتاع خرید لے ولا يخطب على خطبه اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه حتى يذر اور اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے جب تک کہ وہ یذر انکار نہ کر دے چھوڑ نہ دے تو آپ کے سوال جواب اس میں آ گیا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1414 جیسا فرماتے عقود مشابہ اس سے ملتی جلتی بعض اور کانٹریکٹ ہیں خرید و فروخت کے مثل ما تقدم في الحكم بقیت العقود كالاجاره والتقدم لعمل او وظیفه اذا حصل للسابق قبول فهو حق من غيره اس کی مثال اور ہے کہ گھر کرائے کا اجارہ کرائے کو کہتے ہیں تقدم لعمل او وظیفه یا جاب کے لیے کوئی اپنی اپلیکیشن دے اذا حصل للسابق قبول جس نے پہلے اپلیکیشن دی یا پہلے کرائے کوئی مکان یا گاڑی لی فهو حق من غیره اسی کا حق ہے دوسرے پر دوسرے سے پہلے اسی کا حق ہے جس نے پہلے اپلیکیشن دی ہے اما اذا لم يحصل قبول اور اگر کوئی جواب نہ ملا وكان المجال مفتوحا لكل راغب اور دروازہ کھلا تھا سب کے لیے جو خواہش مند ہے اس جاب کے اس گھر کے اس چیز کو کرائے کے لیے ثم يتم الاختيار اس کے بعد میں اختیار کیا جاتا ہے یعنی اپلیکیشن جو دینا چاہے دے دے بعد میں ہم اپلیکیشنز کو دیکھ کے پھر ہم ان میں سے کسی کا اختیار کریں گے فلا بأس بالتقدم ایسی صورت میں اب اپلیکیشن اپنی دے دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثال جی جی ان کی مرضی ان کی بات ہم کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ایک جاب ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سیکٹری کی جاب ہے اب اس کے لیے اپلیکیشن دی ہے اپنا مرزا بھائی نے اور فہیم بھائی نے پھر مرزا بھائی نے اپلیکیشن دے دی ہے اور انہوں نے جب ان کے ڈاکومنٹس کو دیکھ ان کو پسند ہے ان کا ٹھیک ہے فہیم بھائی کو پتہ چلا ہے کہ جاب مل رہی ہے ان کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یس ہو گیا ہے مرزا بھائی کے لیے پھر جا کے اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں اور سفارش ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کا کام ہو جائے اب یہاں پر خرید و فروخت کی بات تو نہیں ہو رہی نا ہو رہی ہے نہیں کہ یہ جائز ہے جیسا فرماتے ہیں عقود مشابہ ایسے اور بھی کانٹریکٹ جو اس معاملے سے ملتے جلتے ہیں مانا تو خرید و فروخت سے کیا گیا لیکن جو علت خرید و فروخت کی وہ ہے علت وہی وجہ ان دوسرے کانٹریکٹ میں بھی ہے جب یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے گھر کرائے کا ہے اب ایک فلیٹ جو ہے نائن بھائی کو ضرورت ہے اور جنید بھائی کو بھی ضرورت ہے جو نے فلیٹ دیکھا کہ اس کی قیمت 1500 ہے نائن بھائی کہتے ہیں 1500 ہے جگہ مسجد کے قریب ہے اچھی جگہ ہے جا کے کہتے ہیں میں 1700 دیتا ہوں اب بات یس ہو چکی ہے اور جو ہے تیار ہو چکے ہیں یہ جو 200 زیادہ دیے جا رہے ہیں تاکہ جو مالک ہے اس فلیٹ کا وہ راضی ہو جائے 1700 کس کو چپتے ہیں
جی یہ 1500 کا میری کا اگریمنٹ ہے جی وہ بھائی آتے دے دیتے
جی
میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو میں گھر میں رکھتا تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سنا ٹھیک ہے
بارہ ڈوٹتے ہی نکال لوں جی
جی
حرام ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہاں سے اس لیے حرام ہے کہ وہی صورت ہے نا صورت وہی ہے
مالک کے مقام میں
مالک آپ ہیں
جب میں نے فار ایگزامپل سے اگریمنٹ کیا اور 6 مہینے کے بعد
جی
لیکن کسی کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہے کسی وجہ سے پہلے
وہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اوپن چھوڑا ہوا تھا کہ فلیٹ ہے کرائے کے لیے فور رینٹ جو بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، 1500-1500 کیا آپ کا ریٹ بتائیے نا، اس نے لے لیا. اب دوسرا شخص آتا ہے اس کو ضرورت ہے فلیٹ کی، وہ کہتے ہیں 1700 دیتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں میں، مجھے فلیٹ چاہیے. اب اگر اس بنیاد پر آپ اس شخص کو نکالتے ہیں کوئی اور وجہ سے، لالچ کی وجہ ہے، تو یہ حرام ہے نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اس طریقے سے پھر کون سے فرد فریق عالم ہو جائے گا اور کون رہ سکے گا کسی گھر میں؟ یعنی بھاڑا تو آسان ہے کسی کے لیے نکالنے کا، اب وہ بیچارہ کہاں پہ اپنا، آپ ایک مہینے اس میں رہیں گے، اس کو نکال دیا گیا. اب جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ان کانٹریکٹ جو حرام ملتے جلتے ہیں، جب علت ایک ہے، جھگڑا ہوتا ہے اور اس طریقے سے تفرقہ ہوتا ہے مسلمانوں میں، تو ایسے کانٹریکٹ جو ہے نا جائز نہیں ہے.
اگر فار ایگزامپل جنید بھائی آئے گھر
کے اندر اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اچھی شخص ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر یہ، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، بنیاد وہ نہیں ہے، لالچ نہیں ہے بنیاد. وہ تو آپ کی مرضی ہے، وہ تو اس میں کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی غلطی اخلاقی ایسی چیز نہ ہو. اب خدا نہ خاصا ایک شخص آتا ہے وہ ڈرگس کا کاروبار کرتا ہے، اب اسے رکھیں گے اسے، یا کوئی گندگی پھیلانا چاہتا ہے، تو جائز نہیں. جی ہاں یہ جائز نہیں، دونوں حرام ہے نا، یہی میں کیا دونوں کام ہے. اس میں اور صورت میں کیا فرق ہے جو ابھی اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے، جاب کی، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ تو شریعت دو ایک جیسی چیزوں کو، شریعت کے ایک قاعدے یاد رکھیں، دو ایک جیسی چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتی، اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں ملاتی. جب صورت ایک ہی ہے دونوں کی، تو حکم ہی دونوں کا ایک ہے. ثالثاً تیسرے نمبر پہ جو خلیفہ جس سے منع کیا گیا، البیع والشراء فی المسجد، مسجد کے اندر خرید و فروخت، البیع والشراء فی المسجد حرام. جیسا فرماتے ہیں مسجد کے اندر بیچنا اور خریدنا حرام ہے. ودلیل ذلك، اس کی دلیل حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشراء والبيع في المسجد، مسجد کے اندر خرید و فروخت سے منع فرمایا. واضح الفاظ ہے. اسے ابو داؤد نے حدیث نمبر 1089 میں، اور ترمذی حدیث نمبر 2322 میں روایت فرمایا ہے. وفی النہی عن ذلك صلاۃ المسجد، اور اس لیے منہ کی حکمت ہے اللہ علم کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. وجلال اللہ، اور اس کے شرف ہم اللہ کے گھر کا، اس کی تعظیم اور تشریف کے لیے. وکان عطاء بن یسار رحمہ اللہ، اور سیدنا عطاء بن یسار رحمہ اللہ جو ہیں، اذا رأى من يبيع في المسجد قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذه سوق الآخرة. یہ تم کیا کر رہے ہو مسجد میں، دنیا کے بازار میں جو ہے، آخرت کا بازار ہے یہاں پہ، یہاں پر تم کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ جی
یہ
مسجد کے اندر پیسے لینا بیچنا دینا جائز نہیں ہے، آپ فیس کی صورت میں لے رہے ہیں کچھ بھی. ہاں چندہ الگ چیز ہے، بھائی چندے اکٹھے کر مساجد کے اندر چندے اکٹھے کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو چندے اکٹھے کرتے، میں ذاتی مشورہ یہ کہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کی تعظیم ہوتی ہے، اس کو باہر کیا جائے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے، انڈیا پاکستان میں دیکھیں آپ، ٹوپیاں ہوتی ہیں، ٹوپی لے لیتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے نا، یا جمعہ کی نماز سے پہلے، بعد میں تو سب بھاگ جاتے ہیں جمعہ نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے، وہ دو تین اسٹوڈنٹ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوپیاں لے کے اسے جس کے جیب میں کچھ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گھر کی تعظیم ایسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت ہے. جس نے دینا ہو، ایک ڈبہ بنا ہوتا ہے سائڈ پہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈونیشنز فار دا موسک، اس طریقے سے مسجد کے لیے خاص ڈونیشنز ہیں، جس نے کچھ دینا تو اس میں دے دے گا. ٹوپی والا سسٹم جو ہے، پتہ اس میں کیا مسئلہ ہے جانتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے گھر کی تعظیم میں یعنی کمی ہے، دوسرا کیا ہے جو اصل بات ہے، نہیں وہ نہیں، خطبے کی ضرورت تو کوئی نہیں کرتا، وہ جائز نہیں ہے. نہیں مولوی صاحب کی بات نہیں، ایک بنیادی بات ہے، اخلاص میں کمی. بات یہ ہے کہ کسی نے دینا نہیں ہے، اب ساتھ والا دے رہا ہے، اب اسی کی وجہ سے دے گا، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھے دے دیں, تو اس میں اخلاص میں کمی واقع ہو جاتی ہے. جس نے دینا وہ ڈبہ سامنے رکھا ہے, چھپ جیب میں ہاتھ لگا کے ڈالا تو ڈال دے, کسی کے سامنے ضروری دینا ہے. عام طور پہ میں نے خود بھی سنا ایک مرتبہ, کہتے یار یہ جو ہے نا یہ بڑا کنجوس ہے, کیوں بھائی یہ جمعے کے دن کچھ دیتا نہیں ہے, یہ تمہیں کیا پتا دیتا نہیں ہے, کہتے میرے ساتھ تو بیٹھا تھا. اب وہ اگلے جمعے میں جو ہے, اور وہ بےچارے احتیاط کر کے جاتے دینے کے لیے خاص جاتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں. اور یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات, تو اس عمل کا فائدہ کیا ہے جس نیت میں بھی کھوٹ ہو شروع سے. ٹیچنگ میں کہہ رہا ہوں ٹیچنگ کریں آپ, فیس فیس باہر لے لیں, اندر ضرور لینی ہے فیس, بہرحال ٹائم ہو گیا ہے, فیس کے لیے کوئی دوسری جگہ تھوڑی ہے. ورا میں نہیں جانتا کہ مسجد اندر بھی ایسے فیسیں دی جاتی ہیں, ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر؟
تھوڑا سا شک اس لیے تھا کہ مثال کے ابھی یو کے جب وہاں پر پڑھا رہے
ہیں,
لیکن جو جو اس کا دماغ تھا وہ پہلے ہی,
ہاں بس ٹھیک.
لیکن ظاہر بات ہے ایک قسم کا بزنس یہ تھا مسجد کے اندر اس کا پروسیس چل رہا ہے, لیکن لین دین پیسوں کی
نہیں. وہ تو جو مسجد کا امام ہے وہ بھی تو تنخواہ لیتا ہے نا, اگر مولیت ہوتے تو اس کے لیے جائز بھی نہ ہوتا نا. جی
سر, اکثر ہمارے ملک میں انگلینڈ میں ہوتی ہے مسجد کی ایک بھی حصہ تھا جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ علیحدہ اسی بلڈنگ میں اکثر ہوتی ہے, چھوٹی سی دکان جس میں کتابیں اور ویسی چیزیں کیسٹس تقریر بھی بیچتے ہیں. وہ
مسجد کے حصہ نہیں ہوگا, بتا دوں میں آپ کو, مسجد کے حصے سے باہر ہے تو ٹھیک ہے, مسجد کے اندر خرید و فروخت حرام ہے, چاہے وہ دینی کیسٹ ہو چاہے وہ دنیاوی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو, جب حرام ہے تو اللہ کے گھر کی عظمت ایسی نہیں ہوتی. جی
لیکن
یہ میں کہہ رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ اسے باہر دے دے, کیونکہ خرید و فروخت نہیں ہے. پہلے بعض اوقات یہ جو اپنا امام ہے وہ تنخواہ جو باہر سے ملتی ہے, لیکن بعض بار کچھ اس کو کچھ ہدیہ دے دیتے مسجد کے اندر تو لے لیتے, یہ ہدیہ میں اس میں شمار ہوتے, یہ فیس نہیں بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ قرآن کی تعلیم کے لیے فیس نہیں ہوتی, اس کو وہ متعین نہیں کرتے کہ آپ نے 50 ہی دینے سے کم یا زیادہ نہیں دینے, تو ہدیہ ہوتے بعض اوقات. تو بہتر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدیہ جو ہے وہ بھی باہر دیا جائے. اچھا جتنی دینے ان کو بتا دیں, بڑوں کو کہہ دیں کہ حدیث ہے ہم نے سنی ہے کہ خرید و فروخت جائز ہے, تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خرید و فروخت کی صورت میں آتا ہے تو آپ ہم سے جو پیسے جو ہے وہ باہر لے لیا کریں, کہیں کسی اور جگہ لے لیا کریں. اللہ خود قرآن کے لیے فکس کرنا تو جائز نہیں ہے, بات یہ درست ہے بتاؤں میں کو جائز نہیں ہے, لیکن اگر گورنمنٹ خود فکس کر دیتی ہے یا ساتھی خود فکس کر دیتے ہیں اس طریقے سے تب تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار اس کے بچے چھوٹے تو میں اس کو جو ہے نا 50 دینا چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم سب مل کے 50-50 دیتے ہیں, اس شرط اسے نہیں رکھی ہماری طرف سے, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر وہ شرط رکھتا ہے اور کہتے ہیں میں کتنا لوں گا, بارگیننگ کرتا ہے اور اس کے بغیر میں کروں گا نہیں, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں اس کے لیے, کیونکہ اللہ کے کلام کی تربیت نہیں کی جاتی. خاص قرآن کے لیے, خاص باقی تو علوم ہے, وہ تو ٹیچنگ ہے, وہ تو آپ فیس لے آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ انگلش پڑھائیں آپ سائنس پڑھائیں آپ شریعت کے علوم آپ تفہیم پڑھانا چاہتے ہیں کچھ پڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن مسجد کے اندر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں اور بھی یہ میں کہہ رہا ہوں اور تعلیم بھی ہے, صرف قرآن نہیں ہوتا, یہ جو صرف قرآن ہے. اچھا یہ جو فیس مقرر کی جاتی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم, یعنی اس ادارے نے ایک بزنس کرنا ہے اسکول کے نام پہ, ٹھیک ہے, اس میں اس نے قرآن کی تعلیم دینی ہے اور آداب اور اخلاق بھی سکھاتے ہیں وہ, جو میرے علم کی حد تک ہے, صرف قرآن نہیں ہوتا, بات صرف قرآن کے علاوہ کلام کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر قرآن بھی دوسرے علوم بھی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اس کو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں, ان سے چیزیں کہہ سکتے ہیں, उनमें तो कोई हक नहीं हो सकते ना।
कैसे?
जैसे बच्चों का है तो उसका पोजिशन मस्जिद में होता है, बच्चों को कुछ चीजें समझानी है, छोटे मोटे लेक्चर देने, छोटे मोटे गेम्स खिलाने हैं।
गेम्स कौन से खिलाने में? पहले कूदना है, दौड़ना है तो अच्छी बात नहीं है, अल्लाह के घर की। अगर बैठ के कुछ शरई क्विज है तो उसमें क्या मुश्किल है? कोई सवाल जवाब करने हैं शरीयत के मुताबिक, कोई आप सवाल करते हैं शरीयत के सवाल करते हैं, सिर्फ दुनिया की बात नहीं है कि आपने वहां पे गाने बजाने के सवाल पूछने, फिल्मों के सवाल पूछे तो आराम है, लेकिन अगर शरीयत के सवाल पूछने आपने को क्विज रखा उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर गेम्स भी शरीयत के क्विज के इसमें दायरे के अंदर उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें कूदना है वो पता नहीं क्या करना है ये चीज दुरुस्त नहीं।
और
ठीक है, इसमें क्यों
जैसे मतलब क्या है, मतलब बच्चों को उनका आवश्यकता ठीक था, वहां कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो इनाम वाला भी जाए थे वो अपनी जैसे दे रहे थे, कमेटी की तरफ से आ रहा था।
ठीक,
उसमें
कोई फर्ज नहीं, बल्कि बाद जो लोग ये कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी भी मस्जिद में जायज है। दलील? हबशों की जो कुश्ती हुई थी ना, सिद्ध आयशा देख रहे थे आप सल मुझे भी कुछ ये बस अंदर हो रहा था, तो बाजू में कहते अगर ऐसी सूरत हाल हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आम तौर पर आज का देखा जाता है कि मसाजिद में अगर आप इस तरीके से दरवाजा खोलते हैं ना तो कहते हैं जायजा फिर मस्जिद नहीं बनाएगी, ये तो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए वो जमाना कुछ और था, इल्म था, तक्वा था। आज के जमाने में अगर ये कह देते हैं ना कि ये जायज है तो फिर नमाज कम पढ़ी जाएगी, बाकी काम सारा होगा वहां पे। अल्लाह
हुआ ना, सिर्फ कुरान की का मतलब जो पुराना है इसमें तफसीर भी शामिल है, सिर्फ तजवीद और क्या शामिल है? सिर्फ कुरान
जो कुरान का इल्म मारूफ है, कुरान पढ़ाना, बाकी जो उलूम है कि तफसीर है या दूसरे तजवीद दूसरे उलूम है, ये कुरान के वो उलूम है जो यानी आप समझे कि बुनियादी उलूम है कुरान के, समझना है, तफसीर है। कुरान की जो पढ़ाने जो तिलावत है ना, आमतौर पर तिलावत फ्री देकर कराई जाती है, बता दूं मैं आपको। दूसरे जो उलूम है कि उसमें वक्त भी लगता है, तो वो जो उलूम है अगर सीधे बता दूं, अगर उलमा का कौल है कि उसको ये जायज है कि वो उसे बार्गेनिंग कर सकता है, या कौल है उलमा का, इज्तिहादी मसला है, लेकिन जो कौल राजी है कि उसको बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। मसला यह होता है, एक चीज बता दूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद, उसको कारी की जरूरत है, वो उसे कहते हैं हम आपको 800 रियाल देते हैं, वो भी जा रहे कहते हैं 800 में कहां कर सकता हूं, वो बार्गेनिंग करते हैं तो उसको 1200 तक लेके आता है। अगर हम कह दिए जायज नहीं है तो वो बेचारा रहेगा कैसे, क्योंकि हमारा खराबी हमारे अंदर है, जब उसके हम पूरे हक नहीं देते तो उसने बार्गेनिंग करनी, अब उसके बच्चे हैं छोटे, वो कहां 800 पे गुजारा कर सकता है। इसलिए बाद वाले कहते हैं अगर ऐसी सूरत हाल हो, उसका हक ना मिल रहा हो, उसके हक के मुताबिक उसे देना चाहिए, अगर वो कुछ ज्यादा डिमांड करते उसका हक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन वही बात एहतियात की आती है कि तो मामले एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह
पढ़ते हैं
नहीं, मस्जिद के अंदर आप ये काम ना करें, आप रुक शरिया ये पढ़ाए, आपने जो कुछ भी किया बाहर अपने फीस कुछ भी करना वहां पे दे दें, बाहर दे सकते कोई हर्ज नहीं। मस्जिद में ऐलान करना इस तरीके से जायज नहीं है, कोई गुमशुदा चीज का ऐलान या कोई खरीदो फरोख का ऐलान शरण जायज नहीं है। हाँ, आप दर्स का ऐलान करना है, दीन के तारुफ से कोई भी ऐलान करो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि दर्स होने वाला है कोई इस तरीके से, इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दुनियावी ऐलान जो है दुनिया से ताल्लुक से जायज नहीं है,
चाहे किसी
गुमशुदा चीज का क्यों ना हो। एक मरतबा एक शख्स खड़े हो जाते हैं आप सल्लम के जमाने में और कहते हैं मेरी फलां चीज गुम हो गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं, बददुआ करते हैं
मौत हो जाए और उसकी अनाउंसमेंट दुआ करने के,
ये भी नहीं होना चाहिए। जी अब्बास, हमारे होता है हमारे मुल्कों में कि फलां शख्स मर गया है इस तरीके से उसके लिए दुआ बरकरत करे या उसके ये ऐलान किए जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सुभानक व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। आगे कितनी सूरतें, 1, 2, 3 सूरतें ये हैं और 7-8 मेरे पास है, 10 सूरतें और हैं, वो खरीद फरोख जो हराम कर देंगे 10 से ज्यादा हैं शायद, तो अगर दर्स में इंशाल्लाह पूरा करेंगे। सुभानक व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।